بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالحد صاحب فخرد ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الی یوم الدین، اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی دین کو نہیں مانتے، ان کو ہم لوگ کہتے ہیں ملحد. ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا از خود وجود میں آئی، آٹومیٹک، اور یہ پورا دنیا کا نظام از خود چل رہا ہے، آٹومیٹک چل رہا ہے. اس دنیا کو پیدا کرنے والا اور اس دنیا کے نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. دنیا میں ایسی قومیں بھی آئیں، ایسے افراد بھی آئے جنہوں نے نہ صرف ایک دین بلکہ رسول اللہ کا انکار کیا، اپنے اپنے وقت کے نبیوں کا انکار کیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، حق تعالیٰ کا انکار کیا کہ حق تعالیٰ ہی نہیں ہے. لیکن دنیا میں آج تک کوئی ایسا فرد، کوئی ایسی قوم برپا نہیں ہوئی جس نے موت کی حقیقت کا انکار کیا. موت ایک حقیقت ہے اور اس کا انکار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کو انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے رسولوں کو انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی آسمانی کتابوں کا انکار کرنے والے ہیں، دین و شریعت کا انکار کرنے والے ہیں، لیکن موت کی حقیقت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے سوائے پاگل کے. اگر کوئی اس حقیقت کا انکار کر دے تو لوگ اسے پاگل کہتے ہیں، بے عقل کہتے ہیں. تو موت ایک حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ موت کب آئے گی، کس وقت آئے گی؟ آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی موت کب آنے والی ہے. اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، یہ وقت مخفی ہے، کسی کو نہیں معلوم، یہاں تک کہ نبیوں اور رسولوں کو بھی نہیں معلوم کہ تھا کہ ان کی موت کب آنے والی ہے اور وہ اس دنیا میں کتنے برس، کتنے سال رہنے والے ہیں، کسی کو نہیں معلوم. موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے نہ پیچھے آتی ہے نہ ایک لمحے آگے موقع دیا جا سکتا ہے، بس اسی وقت، اسی آن، اسی لمحے موت آ جاتی ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللہ نے اس موت کو جب مخفی رکھا ہے، چھپائے رکھا ہے، تو ہم میں سے عقل مند انسانوں ہیں جو موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند انسانوں ہیں جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے، اور بیوقوف انسانوں ہیں جو اپنی خواہشات پر چلے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے. ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو واقعی میں موت کی تیاری کرتے ہیں؟ موت کی تیاری یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا کھائیں، اچھا پیئیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھی سواری اختیار کریں، بہترین رہنے کے لیے گھر بنائیں. یہ موت کی تیاری نہیں ہے، یہ دنیا کے چند روزہ گزرنے کا سامان ہے، یہ گزارے کی زندگی کے لیے یہ سب چیزیں ضرورت کے طور پر ہیں، یہ موت کی تیاری نہیں ہے. ہم صبح سے شام تک کتنے گھنٹے اپنے دکانداری کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وقت کرتے ہیں، فارغ کرتے ہیں، لیکن کیا آخرت کے لیے ہم کچھ وقت نکالتے ہیں؟ روزانہ کچھ وقت اللہ کی یاد کے لیے نکالتے ہیں؟ کیا ہمارا دن بھر میں کچھ معمول یہ بھی ہے کہ ہم روزانہ اللہ کے پاس، اللہ کے در پر ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگتے ہوں، آخرت کی فکر کرتے ہوں، اپنی موت کو یاد کرتے ہوں؟ ہفتوں گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، ہمیں نہ موت یاد آتی ہے، نہ آخرت یاد آتی ہے، نہ قبر کی زندگی یاد آتی ہے، ایسی زندگی گزر رہی ہے جیسے جانوروں کی زندگی ہے، کھانا پینا سونا اور بس، اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جانوروں کا مقصد یہ ہے کھا لیا پی لیا سو لیا. اگر ہماری زندگی بھی ان کی طرح ہو جائے، جانوروں کی طرح ہو جائے، تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہا. برزخ کی زندگی آنے والی ہے، ایک حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. اللہ نے موت و حیات کے سلسلے کو پیدا کیا ہے، اور یہ پورا نظام اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہمارا امتحان لے. یہ دنیا غفلت کی زندگی ہے، غفلت کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے. آدمی اس پہ رہتے ہوئے آخرت کی کتنی تیاری کرتا ہے، یہ امتحان کا گھر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضۂ قدرت میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے، وہ مالک ہے. کائنات کا پورا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس دنیا کو پیدا کرنے والا نہیں، وہ تنہ تنہا ایک ہے. اس ایک کو ہم مانیں اس کی ذات میں بھی، اس کی صفات میں بھی، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں بھی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، ساجی نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، نہ اس کا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ سب باتیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائیں، اسی کا نام عقیدہ ہے. یہ عقیدے کی درستگی، یہ بھی موت کی تیاری ہے. تو بادشاہ اللہ ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ساری بادشاہت ہے. دنیا میں جو ہمیں بادشاہ نظر آتے ہیں وہ ٹیمپروری ہے، عارضی ہے، فانی ہے، چند روزہ زندگی ہے، بادشاہت کر لیں گے، موت آئے گی اور بادشاہت چھین لی جائے گی. اور کتنے ایسے بادشاہ ہوتے ہیں دنیا میں جن کی بادشاہت مرنے سے پہلے چھین لی جاتی ہے. کہ اللہ تعالی نے ایسا کر کے نہیں دکھایا، ماضی کی بات چھوڑیے، موجودہ دور میں آپ بہت سارے حکمرانوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کو حکومت کی گدی سے نکال کر پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا. ہم نام نہیں لیں گے، آپ لوگ خود سمجھ جائیے کتنے آج بھی حکمراں زندہ ہیں جو کل تک حکمراں تھے، حاکم تھے، امیر تھے، آج جیل کی کال کوٹریوں میں بند ہیں. اللہ کے پاس حکومت ہے، بادشاہت ہے. دنیا کی یہ فانی حکومتیں ہمیں دھوکے میں نہ ڈالیں. دنیا کی تمام چیزیں فانی ہیں، دنیا بھی فانی، ختم ہونے والی ہے، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. جس پیسے کے پیچھے ہم دن رات محنت کر کے نمازیں قضا کر رہے ہیں، وہ پیسہ بھی ختم ہونے والا ہے. سکندر اعظم جو یونان کا بادشاہ تھا، اور پوری دنیا میں اس کی شہرت ہے، اور اس کا مشہور استاد تھا فلسفی ارسطو، اسی کا یہ شاگرد تھا. 33 سال کی جوانی میں اس کا انتقال ہوا. اس نے وصیت کی کہ میں جب میری اٹھائی جائے، جنازہ اٹھایا جائے، تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھا جائے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو کہ وقت کا، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ آج دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے. آدمی کچھ بھی کرے، کتنا بھی کمائے، خالی ہاتھ اس دنیا سے جائے گا. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اصل امتحان آخرت کا امتحان ہے، اصل عائش آخرت کا عائش ہے، اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی کامیابی اور ناکامی ہے. دنیا کی کامیابی ٹیمپروری ہے، دنیا کی ناکامی ٹیمپروری ہے. اگر آپ کے گھروں میں فاقے ہیں، یاد رکھیے یہ ٹیمپروری ہے، عارضی ہے، ختم ہو جائیں گے فاقے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پیسوں کی کمی ہے، کوئی بات نہیں ہے، آج نہیں تو کل اللہ پیسے دے دیں گے، آج نہیں تو اللہ کل استاد کے دروازے کھول دیں گے. لیکن دین کی کمی ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے، نمازوں میں کمی ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، امیروں کی بھی دنیا گزر رہی ہے، فقیروں کی بھی دنیا گزر رہی ہے، اور فقیر امیروں سے اچھی زندگی گزار رہا ہے. آپ اس دھوکے میں نہ رہیے کہ بنگلے میں رہنے والے وہ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. بنگلوں میں رہنے والوں کی اکثریت اگر ان کے پاس اسلام نہیں ہے تو وہ سب اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت کی، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی بے چینی اور بے سکونی اور پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں. انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، راتوں کو نیند لانے کے لیے انہیں گولیاں کھانی پڑتی ہے، اور فقیر راستے پر سو جاتا ہے اور اسے آرام سے نیند آتی ہے، اسے نیند کھانے کے لیے کوئی گولی کھانی نہیں پڑتی. تو فقیروں کی زندگی امیروں سے بدر جہاں بہتر ہے. ہم اس چکر میں نہ رہیں کہ مجھے امیر بننا ہے، مجھے پیسوں کی گٹریاں جمع کرنا ہے، اس فکر میں رہے کہ آخرت میں امیر بننا ہے، آخرت کے لیے کچھ خزانہ جمع کرنا ہے. تو یہ آیت پڑھ رہا تھا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے. دنیا کا پورا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، چاہے تو فقیر کو امیر بنا دے، امیر کو فقیر بنا دے، چاہے تو وقت پہ بیٹھنے والے بادشاہ کو گدی سے اتار کر جیل کی کوٹریوں میں بند کر دے یا ڈبو دے، ہلاک کر دے، اور چاہے تو جیل کی کوٹریوں میں بند شخص کو وقت کی حکومت عطا کرے. ماضی میں بھی ایسا ہوا، مصر کی حکومت دیکھیے، آج بھی وہاں یہ واقعات ہوئے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے تھے. فرعون جو مصر کی گدی کا مالک تھا، اللہ نے اس کو گدی سے اتار کر دریا میں ڈبو دیا. اور یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مصر کے جیل میں بند تھے، اللہ نے ان کو جیل سے نکال کر مصر کی گدی پر بٹھایا. کس میں ہے طاقت؟ صرف اللہ میں طاقت ہے. نہ ہماری دکانوں میں طاقت ہے، نہ ہمارے پیسوں میں طاقت ہے، اور نہ ہمارے عہدے اور کرسی میں طاقت ہے. یہ دھوکہ ہے کہ بھئی مال جمع کرنے کے لیے نمازیں چھوڑ دو، نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، مسجدوں سے کوئی تعلق نہیں، زندگیاں یوں ہی گزر جائیں گی، موت کب آئے گی کسی کو پتا نہیں. اللہ نے موت کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا. زندگی کا تذکرہ بعد میں کیا، موت کا تذکرہ اللہ نے پہلے کیا، اس لیے کہ انسان عجم سے وجود میں آتا ہے. آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کون یہاں تھا؟ کس کا تذکرہ تھا؟ کوئی نہیں تھا، کسی کا تذکرہ نہیں تھا. آج سے 100 سال کے بعد ہم میں سے یہاں کوئی نہیں رہے گا، الا ماشاء اللہ کوئی اکا دکا مل جائے تو الگ بات، ہمارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا. اب ہم کہاں جائیں گے؟ عدم سے وجود میں آئے ہیں، اب وجود سے عدم میں نہیں جائیں گے، وجود سے قبر میں جائیں گے. اس زندگی سے دوسری زندگی قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، اور ہزاروں سال پر محیط اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس زندگی میں کتنے ہزاروں سال، کتنے سینکڑوں سال رہنا ہے. وہاں ہم اکیلے ہوں گے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. یہاں کچھ گڑبڑ ہو جائے، آپ چیختے ہیں، مدد کے لیے کسی کو پکارتے ہیں، لوگوں کی فوج پہنچتی ہے، آپ کے سپورٹ کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے. وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، تو ایک مخلوق بھی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتی. تنوں مٹی میں دفن ہوں گے، ہم اکیلے ہوں گے اور ہماری زندگی ہوگی. اور وہ آخرت کی پہلی منزل تمام منزلوں کے لیے مقدمہ ہے، آغاز ہے کہ یہ منزل آسان تو ساری منزلیں آسان، اور اس منزل میں پھنس گیا تو ساری منزلوں میں پھنس گیا. تو عقل مند کون ہے؟ جو 70 سال کی زندگی کے پیچھے محنت کرتا ہے وہ عقل مند ہے، یا جو اس زندگی کے لیے محنت کر رہا ہے جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں موت کو بھی موت دے دی جائے گی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی. مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ اس پوری دنیا کو زمین سے لے کر آسمان تک رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندے کو اس پر مسلط کیا جائے کہ پرندہ آئے اور 1000 سال میں رائی کا ایک دانہ اٹھا کر لے جائے. رائی کیا ہوتا ہے؟ ذرہ ہوتا ہے، قطرہ ہوتا ہے. تو ایک نہ ایک دن یہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی. ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا مقابلہ کر کے دکھایا کہ آخرت کی زندگی کی مثال دنیا کی زندگی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک بہت بڑا دریا ہے، اور دریا میں آپ کوئی چیز ڈبو کر نکالتے ہیں تو تو کتنا قطرہ پانی اس میں سے کم ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ دریا کا پانی نہ ختم ہوگا نہ سوکے گا نہ اس میں کمی ہوگی. تو یہ جو قطرہ ہے یہ دنیا کی زندگی ہے, اور یہ جو پورا سمندر ہے یہ آخرت کی زندگی ہے. یہ تو مثال سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی قطرہ بھی نہیں ہے, قطرہ بھی نہیں ہے. بات کے بھی سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے, قطرہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے عقل مند وہ ہے کہ آخرت کی تیاری کرے. اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تمہارا امتحان لے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ امتحان گاہ ہے, یہاں اللہ دیکھ رہا ہے کون اچھے عمل کر رہا ہے, کون گناہوں سے بچ رہا ہے, کون اطاعت کی زندگی گزار رہا ہے, کون اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں. کل شیئن ہالک الا وجہ, ہر چیز ہلاک ہوگی سوائے حق تعالیٰ کے. کل نفس ذائقت الموت, ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دوسری جگہ پر کہ وحرام علی قریۃ اہلکناہا انہم لا یرجعون, کہ جب بستی والوں پر ہم حرام کر دیتے ہیں, جب ان کو ہلاک کرتے ہیں کہ انہیں پھر لوٹ کے نہیں آنا ہے, چلے جانے کے بعد پھر واپس لوٹ کے آنا نہیں ہے. اللہ کا یہ قانون نہیں ہے, نظام نہیں ہے. اللہ کا قانون اور نظام یہ ہے کہ چلے جانے کے بعد اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے, لوٹ کے نہیں آنا ہے. اس لیے جب یہ حقیقت ہے کہ موت آنی ہے, تو ہم میں سے ہر ایک شخص اس کی تیاری کرے. اور اس کی تیاری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ اور استغفار کریں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. اس لیے سب سے پہلی تیاری اپنی سابقہ زندگی پر ندامت کے آنسو بہانا, اللہ سے استغفار مانگنا, معافی طلب کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے, پھر بھی بعض روایتوں میں آتا ہے 70 مرتبہ اور بعض روایتوں میں آتا ہے 100 مرتبہ اللہ سے روزانہ اپنے گناہوں پر معافی مانگتے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا تو ہما شما کی کیا حیثیت, ہمارا آپ کس کھیت کے مولی. جب انہوں نے اتنا اہتمام کیا تو ہم کیوں نہ اہتمام کریں, جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونے اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, بالخصوص نمازوں کا اہتمام. جو بندہ 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرے گا, جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا, تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا, اگلی پچھلی سنتوں کا خیال رکھے گا, تو پھر یقین مانیے اس کی زندگی میں نکھار آئے گا, اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی, اس کی زندگی سے آہستہ آہستہ گناہ چھوٹتے چلے جائیں گے. گناہ بیک وقت نہیں چھوٹا کرتے, چھوٹ جاتے ہیں اللہ کی توفیق ہو. عام طور پر زندگی میں تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے, اور تبدیلی لانے کے لیے سب سے مفید اور مجرب عمل وہ نماز ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کاموں سے روکتی ہے. آخری بات وہ یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور اس کی طرف ہم بار بار اشارہ کرتے ہیں. لوگوں میں جمعہ کے دن سے اتنی غفلت پائی جا رہی ہے کہ اللہ کی پناہ, جمعہ کا دن ہفتے کے تمام دنوں میں سب سے بہترین دن ہے, افضل ترین دن ہے, یہ ہفتے کے دنوں کا سردار ہے, یہ ہفتے کی عید ہے, یہ عبادت کا دن ہے. اور اس سے بڑھ کر اس دن کا انتخاب اللہ نے اس امت کے لیے کیا ہے. عیسائی لوگوں نے سنیچر کا انتخاب اپنے لیے کیا, اللہ کی طرف سے انتخاب نہیں ہوا. یہودیوں نے اتوار کا انتخاب اپنے لیے کیا, معاف کیجیے, یہودیوں نے سنیچر کا انتخاب اپنے لیے کیا, اللہ کی طرف سے نہیں ہوا. عیسائیوں نے اتوار کے دن کا انتخاب اپنے لیے کیا, اللہ کی طرف سے انتخاب نہیں تھا. یہ مسلمان, یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے لیے اللہ نے خود سے منتخب کیا, ہم نے منتخب نہیں کیا اس دن کو, اللہ نے اس امت کے لیے اس دن کو منتخب کیا. یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. اور یہودیوں کو اس کی قدر و قیمت معلوم ہے, مجھے معاف کیجیے, مسلمانوں کو اس کی قیمت نہیں معلوم. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہودی جن بنیادوں پر مسلمانوں سے دشمنی کرتے ہیں, حسد کرتے ہیں, اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ جمعے کے دن کا انتخاب ہے. یہودیوں کو معلوم ہے, ایک یہودی جرنل کہتا ہے مسلمان تو شور مچاتے ہیں کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے, فلسطین یہودیوں کے ہاتھ میں, پوری دنیا میں احتجاج ہوتے ہیں, مسلمان شور مچاتے ہیں, سڑکوں پہ اتر آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. تب تک یہودیوں کے پاس سے, تب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں مسجد اقصی نہیں آئے گا جب تک کہ فجر کی تعداد میں بھی اتنے نمازی نہ ہو اتنے تعداد میں نمازی جمعے میں ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو دین کی پرواہ نہیں ہے, نمازوں کی نہ پرواہ ہے, نہ جمعے کی دین کی پرواہ ہے. یہودیوں کو یہ اعتماد ہے, یہودیوں کو یقین ہے, ہماری شریعت پر ان کو یقین ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں خود یقین نہیں ہے, ہم ڈاوا ڈول کے شکار ہیں. بارہا بتانے کے باوجود دیر سے آتے ہیں, خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں, نماز شروع ہونے کے بعد آتے ہیں. وقت سے پہلے آنے کا اہتمام کیجئے, اذان سے پہلے آئیے, جو جتنے پہلے آ کر بیٹھے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا. مان لیجئے آپ ایک گھنٹہ پہلے آ کر بیٹھے, آپ نے کچھ بھی عمل نہیں کیا, آپ کو ایک گھنٹہ نماز کا ثواب ملے گا. یہ صرف جمعے کی بات نہیں ہے, ہر نماز کے لیے. جمعے میں تو خصوصیت سے جلدی آنا چاہیے, بہت سارے فضائل, لیکن ہم میں اہتمام نہیں ہے, ہم میں وہ اہمیت نہیں ہے, ہم میں دین کے سلسلے میں وہ شور نہیں ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ اس وقت مسجد میں جو پہلے آئے گا اس کو ایک ایک کروڑ ملیں گے, اللہ کی قسم مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی, مرد کیا عورتیں بھی کود پڑے گی. دنیا کے پیسوں کمانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, ہمارے پاس اہمیت ہے, لیکن دین کمانے کے لیے, آخرت کمانے کے لیے, برزخ کی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے, نہ ہمارے پاس سوچ ہے, نہ ہمارے پاس فکر ہے. کہاں گئی ہماری عقلیں, کہاں گئی ہماری فکریں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. جب تک ہم اپنے دین پر اپنے عمل کو نہیں لائیں گے, اللہ کی قسم کامیابی آ نہیں سکتی. 58 مسلم ملکوں کے باوجود مسلمان اسی لیے ذلیل ہے کہ وہ دین پر عمل نہیں کرتا. اللہ نے جہاں مدد کی شرط رکھی ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہم نے خواہشات کے پیچھے چل کر دین کو ٹھکرا دیا, شاعر اسلام کو ذبح کیا. نہ ہمیں اس کی فکر ہے, نہ ہمارے دلوں میں پھڑن ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نیت کریں, عزائم کریں, ارادے کریں کہ میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہوگا, اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوگا, اور ہم دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, نمازوں کا اہتمام کریں گے, اور اپنے تعلق کو مسجد سے اور اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. جو باتیں میں نے کہی, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.